بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 فروری 2007 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا پیغام مسلمانوں کے نام کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے تو میں حاضر نہیں ہو سکا تھا, لاہور سے باہر تھا. اس سے پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا ہمارا موضوع تھا قرآن کا پیغام مسلمانوں کے نام. ایک حد تک بات مکمل ہوئی تھی لیکن کچھ گوشے اس کے تشنا رہ گئے تھے. خاص طور پر جو دینی ذمہ داریاں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ڈالی ہیں اس کی تفصیل ہم نے پڑھی سورہ حج کی آخری 2 آیات کی روشنی میں. ویسے تو پورا قرآن ہی اللہ کا پیغام ہے, پھر مدنی قرآن اس میں اصل خطاب ہی مسلمانوں سے ہے. 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے براہ راست مجھ سے اور آپ سے گفتگو ہے, لیکن اس ساری گفتگو کا خلاصہ خود اللہ نے ہماری سہولت کے لیے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمایا. ایک جگہ نہیں, کئی جگہوں پر. انہی میں سے ایک مقام سورہ حج کے آخری 2 آیات, ان کے حوالے سے ہم نے سمجھا کہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. ان ذمہ داریوں میں جو ایک بہت اہم ذمہ داری جسے امت بھولی ہوئی ہے, شہادت علی الناس, اصل میں اس پر گفتگو کا حق ادا ہو نہیں سکا, جبکہ اس وقت سب سے زیادہ توجہ اس کی ہے, ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ ہو. مسلمانوں کو ان کی وہ ذمہ داری, وہ فرض منصبی یاد کروایا جائے, انہیں آمادہ عمل کیا جائے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے, اس لیے کہ دنیا میں اس کے بغیر ہمارے حالات سدھر نہیں سکتے. وہ جو پیغام ہے اللہ کا مسلمانوں کے نام اور سورہ حج کی آخری 2 آیات کے حوالے سے جو ہے, آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا اس میں دینی فرائض کے کچھ لیولز کا ذکر ہے, بالکل ایسے جیسے یہ آپ کے سامنے ممبر ہے, 3 اس کے سٹیپس ہیں, ایک لیول, دوسرا لیول, تیسرا لیول. ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 لیولز کے حوالے سے بات کی ہے, اور خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے جو یا ایھا الذین آمنو میں شامل ہیں الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہی ان سے کی ہے جو ایمان لا چکے ہیں, اب انہیں کرنا کیا ہے, کیونکہ کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. کچھ کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی اپنی جگہ ایک کنٹروورشیل معاملہ ہے. بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, نام مسلمانوں کا سا ہے, تو بس کافی ہے. آخرت میں نجات, آخرت میں جو جنت اللہ نے تیار کی ہے وہ ہمارے لیے تو ہے اور کس کے لیے. اور پھر ہمارا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں, یہ بھی ہمارا کارنامہ ہے. وہ لہذا اس کی وجہ سے جنت ہمارا پیدائشی حق ہے, ہم شفاعت کے مستحق ہیں چونکہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. ایک سوچ یہ بھی ہے, لیکن قرآن مجید سے اس سوچ کی تائید نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے مسلمانوں ایمان تو تم لے آئے, دائرہ اسلام میں داخل ہو, اب یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کا مطلب یہ, وہ فلاح جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ تو ہمیں حاصل ہی ہے, اللہ نے تو اس کو مشروط کیا. یہ اپنی ذمہ داری ادا کرو گے, ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ کی نظر میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابوں میں مفلحین میں شامل فرمائے گا. یہ تو جا بجا قرآن میں یہی انداز. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور کرنے کی توفیق کم ہی ہوتی ہے. یہاں بھی خطاب مسلمانوں سے, مجھ سے اور آپ سے, لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, اے مسلمانوں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے سودے کی طرف, ایک ڈیل کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. مسلمان ہونا اس کے لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ عذاب علیم سے بچ گئے ہو, ایک ڈیل کرنی ہوگی, ایک سودا کرنا ہے تاکہ عذاب علیم سے بچ سکو. یہ کس کا کلام ہے؟ کسی شاعر کی مبالغہ آرائی نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. انہو لقول فصل, فیصلہ کن کلام ہے, اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں. تو وہ کیا ہے جو عذاب علیم سے انسان بچ جائے, مسلمان میں اور آپ, اور فلاح سے ہم کنار ہو سکیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے بار بار, ہم سننے کو تیار ہی نہیں. یہ قرآن مجید تو اترا ہی صرف مردوں کو اسال ثواب پہنچانے کے لیے, اس کا کیا تعلق ہماری زندگی سے اور زندگی کے معمولات سے؟ ہمیں تو اور بہت کچھ پڑھنا ہے. اب تو آئی ٹی کا دور ہے, 16 سال 20 سال بچے کو دنیاوی تعلیم ہی میں لگانا ہے, اسی میں آگے بڑھانا ہے. قرآن پڑھنے کی کہاں فرصت ہے؟ اس کے پاس ٹائم ہے, ضرورت بھی کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, ہم نے شائن کرنا ہے, ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے اس دنیا میں. باقی آخرت کہتے تو ہیں, ایمان بھی ہے ہمارا, پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. اب تو آرام سے گزرتے ہیں, آخرت کی خبر خدا جانے. یہ ہے ہمارا طرز عمل. اور پھر جب مار پڑتی ہے, جب دنیا میں ساری ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے, تو سوچتے ہیں کیا ہوا, یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اپنے طرز عمل کو نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ مسلمانوں والا طرز عمل ہے. مجھ سے اور آپ سے تو رب بار بار تقاضا کرتا ہے, یہ اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرو تاکہ فلاح پاؤ, تاکہ عذاب علیم سے تمہیں چھٹکارا ملے, تاکہ اللہ کی نصرت اور حمایت تمہارے ساتھ ہو, تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے. لیکن ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں, پھر بھی کہتے ہیں رحمت ہمیں حاصل ہونی چاہیے, نصرت ہمیں ملنی چاہیے, مدد آنی چاہیے, اور فلاح کے ویسے ہی ہم امیدوار ہیں پکے پکے. تو وہ پیغام مسلمانوں کے نام جو ہے سورہ حج کی آخری آیات کے حوالے سے, اور اسی کی تفصیلات پورے قرآن مجید میں, اور یہی پیغام مختلف اسالیب میں قرآن مجید میں اور کئی جگہوں پر بھی موجود ہے. بات تو ایک ہی ہے, حق تو ایک ہی ہے جسے قرآن بار بار بیان فرما رہا. وہ کیا ہے؟ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اہل ایمان رکوع کرو سجدہ کرو. مراد کیا ہے؟ ارکان اسلام کی پابندی کرو. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل سے اس حصے پر گفتگو پہلے ہو چکی. وہ ارکان اسلام جو کم سے کم مسلمانوں کو یاد تو ہیں کہ ہاں ہمارے دینی فرائض ہیں، کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. فرائض دینی کا، دینی ذمہ داریوں کا پہلا لیول یہی ہے، یہ پہلا سٹیپ ممبر کا، ذہن میں رکھیے. لیکن دینی ذمہ داریوں کے چار لیول قرآن بتاتا ہے، ایک پر ختم نہیں ہو جاتے، یہ تو پہلا لیول ہے. ارکان اسلام کی تو پابندی کرنی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے تحفے ہیں جو تمہیں ملے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے تم رب کی بندگی کر سکو گے، جو اصل مقصود ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، وہ اگلا لیول ہے. آپ پڑھتے تو ہیں کہ نماز تو اصل میں تحفہ تھا، شب معراج میں عطا ہوا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بوجھ ہے، عذاب ہے، معاذ اللہ ہم تو عذاب بنائے بیٹھے نماز، نہ ٹائم نکلتا ہے، اب کون اٹھے جا کے وضو کرے، اب دنیا کے کام ہیں، اس کے اندر مصروف ہیں، بڑا اہم کام کر رہے ہیں، اب اس میں سے نکلیں گے، جائیں گے وضو کریں گے، پھر مسجد جائیں، اور پھر بیٹھتے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ پوری قوم کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس نماز میں. معاذ اللہ، یہ سوچ ہے آج، اور یہ تحفہ تھا جو اللہ نے عطا کیا، ہم نے اسے اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا. پانچ وقت یاد رکھو اللہ کو، بھول نہ جاؤ اللہ کو اور آخرت کو، تاکہ اپنی منزل بھی یاد رہے اور اللہ بھی یاد رہے کہ وہ دیکھنے والا ہے، تاکہ اپنے رب کی بندگی کر سکو، چوبیس گھنٹے اللہ اور رسول کی اطاعت کر سکو، جو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان پر لازم ہے، ورنہ اس کا اسلام اور ایمان بے معنی. اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانیں گے، وہ کرے اپنی حکمرانی آسمانوں میں، ہم یہاں پر ہم اپنی مرضی چلائیں گے، تو کیا خاک رب مانا ہم نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی سنت کو پاؤں تلے رگڑیں گے دھڑلے کے ساتھ، اور جو کوئی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اس کا مذاق اڑائیں گے. تو کیا ہم نے اللہ کے رسول کو مانا ہے؟ بے مانی. تو پہلا لیول تو ارکان اسلام تھا، اور وہ تو تحفہ ہے، اس پر تو عمل کرو تاکہ پوری زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی تمہیں توفیق ملے. جو دوسرا لیول ہے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، غلامی اختیار کرو. جس کا مطلب یہ ہے پوری زندگی دنیا کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. سورہ انفال کے بالکل شروع میں فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان تسلیم نہیں کرے گا. تم اپنے تئیں بہت بڑے مسلمان اور مومن ہو، بڑے کارنامے ہیں تمہارے ہوں گے، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت پر کاربند نہیں ہو، پھر کیسی بندگی اور کیسا ایمان اللہ پر اور کیسا ایمان رسول پر. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی اختیار کرنا. میں یہ بات کہہ چکا ہوں اس لیے کہ یہ ہم بھول گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات یاد ہے، یہ بندگی رب بھولے ہوئے. ہم بڑے دھڑلے سے، بڑے اعتماد سے، بڑے فخر سے کہتے تو ہیں زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اللہ نے، رسول نے تفصیلی ہدایت دی، رسول نے تفصیل سے بتایا، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. یہ کس لیے سکھایا؟ یہ ساری تعلیمات کس لیے؟ دوسروں کو بتانے کے لیے. یہ اس لیے تھا کہ اس پر عمل کرو، زندگی اس نقشے کے مطابق گزارو. یہ ہے طریقہ، یہ ہے اسوہ۔ چنانچہ قرآن بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول، اس لیے کہ اس میں اطاعت نہیں کر رہے تو پھر تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ تمہارے ایمان کی معنویت کیا ہے، کیا رب، کیسا رب مانا ہے تم نے اللہ کو؟ تم تو اصل میں اپنے نفس کے غلام ہو، نفس کے بندے ہو، تمہارا رب تمہارا نفس ہے، جو نفس میں خواہش ابھرتی ہے وہ تم نے پوری کرنی۔ تم نے اللہ کو حکمران نہیں مانا، تم تو کسی اور کی حکمرانی میں ہو، آسمان امریکہ سے جو حکم آتا ہے اس پر تم عمل کرتے ہو، رب تمہارا اللہ نہیں ہے۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ دوسرا لیول ہے دینی ذمہ داری کا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کہہ رہا ہے۔ اب اور بار بار قرآن میں آیا کہ ہر نبی اور رسول کی دعوت کیا تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کی غلامی اختیار کرو، اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارو جو اس نے تمہیں دی ہے، اور یہ امتحان ہے، وہ یہی تو دیکھ رہا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا اپنے نفس کی مرضی کے اور خواہشات کے مطابق چلتے ہو، یہی تو امتحان ہے سارا۔ ہم کہتے ہیں رب کو تو مانیں گے لیکن رب کی نہیں مانیں گے، تو ٹھیک ہے ہم اپنے ذہن میں جو مرضی اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ نے جو معیار معین کیا ایمان کا اس پہ ہم ہرگز پورے نہیں اتر رہے۔ پھر تو جیسے فرمایا، یہ جو بات میں نے کہی تھی نفس کے غلام ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کی، قرآن مجید میں دو جگہ آیا، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی نفس کو، خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، دو مقامات، کہتا یہ ہے کہ اللہ رب ہے اور حقیقتاً تو یہ نفس کی بندگی کر رہا ہے، اس کی چاکری کر رہا ہے۔ تو پہلا لیول ارکان اسلام کی پابندی، دوسرا لیول پوری زندگی میں اللہ اور رسول کی کامل اطاعت، اللہ کی مکمل غلامی، اللہ کے احکامات پر چلنا، اور وہ کیسے چلیں گے ہم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اس کی بندگی کی، اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، بندگی اللہ کی ہے، اطاعت رسول کی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول کی اطاعت میں زندگی گزارو، بسر کرو، اس کے سنت کو اختیار کرو، اس کے اسوے پر چلو۔ یہ ہو گئے دو لیول، اب تیسرا لیول، وفعل الخیر، اور خدمت خلق کے، بھلائی کے، نیکی کے کام کرو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حکم آ گیا یہ کرو یہ فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور جو خیر کے کام ہیں ان میں بھی آگے بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص مقام دیا ہے، نبی آخر الزمان کی امت میں ہو بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اس سعادت کے حوالے سے تم پر کچھ اضافی ذمہ داری بھی ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ خدمت خلق کے کام، اور چوٹی کی خدمت خلق کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف بلانا، دعوت دینا، متوجہ کرنا، تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے، ابدی زندگی میں وہ خسارے سے اور عذاب علیم سے بچ جائیں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ چنانچہ اس کو پھر آگے کھولا دیا ہے، یہ سب کچھ کرو گے تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ کرنا ہے تمہیں سب۔ ارکان اسلام کی پابندی وہ تو تمہیں اس انداز سے کرنی چاہیے کہ یہ تو تحفہ ہے رب کی طرف سے، پوری زندگی میں اللہ کی کامل اطاعت وہ بھی محبت کے جذبے سے ہونی چاہیے کہ وہی میرا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، آقا حقیقی ہے، مولا حقیقی ہے، لہذا اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس سے وہ راضی ہو، جس میں اس کی رضا ہو، اس پر چلنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار اس راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن سے تو راضی ہے، جن سے تو خوش ہے. اور نمبر تین، اس سے آگے خدمت خلق کے کام، اور اہم ترین خدمت خلق، لوگوں کو اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف، اس کے کلام کی طرف بلانا، متوجہ کرنا، تاکہ ان کی عاقبت سمجھ جائے. یہ سب کچھ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ عذاب علیم سے بچ سکو. اب یہ جو آخری بات آئی ہے اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. دیکھو، اس کام میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں، دین کی دعوت دینے میں، دین کی گواہی دوسروں تک پہنچانے میں، محنت کرو، اتنی محنت کہ جتنی کہ اللہ کی راہ میں محنت کا حق. اس کے اندر، اس جہاد کے اندر، یہ پچھلی مرتبہ اس کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی، بڑی وسعت. سب سے پہلے تو جہاد مع النفس، خود اللہ کا بندہ بننا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ ہاں، پوری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کے اصول پر گزارنی ہے. نفس کے اپنے تقاضے ہیں، وہ زور لگاتا ہے. اب سب سے پہلے جہاد، مجاہدہ، کشمکش ہوگی نفس کے ساتھ. اسی معنی میں وہ بات آئی، ایو الجہاد افضل، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل بنیادی جہاد تو یہ ہے کہ تم نفس کے ساتھ کشمکش کر کے، پنجا آزمائی کر کے، اسے اللہ کی اطاعت کا خوگر بناؤ. یہ ہے سب سے پہلا، اور اسی میں جان نکلتی ہے ہماری، اس کے لیے کوئی تیار نہیں. اس پہلے ہی مجاہدے میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، اکثر ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی بات ہے، وہ جو دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا، پسند کر لیا ہے ایک بڑے مشن کے لیے. ایک بہت عظیم فرض منصبی ہے جو اس امت کو عطا ہوا. ہمیں تو کچھ معلوم نہیں وہ فرض منصبی کیا ہے، مسلمانوں کو علمی نہیں ہے، انہیں یاد ہی دلایا نہیں جاتا، انہیں تو کچھ اور ہی معاملات میں الجھایا جاتا ہے، نور و بشر کے چکر میں، فرقہ واریت کے چکر میں، اپنے مسلک کی برتری کے حوالے سے. امت کا فرض منصبی، امت قائم کیوں کی گئی تھی، وجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں ایک بڑے کام کے لیے، ایک مشن کے لیے سلیکٹ کیا ہے. جیسے اس سے پہلے نبی اور رسول سلیکٹ ہوتے تھے، اصطفا اور اجتبا بڑے ہمبانی الفاظ ہیں. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کا استفاء ہوتا تھا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ایک قوم میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا جاتا تھا ایک کام کے لیے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اسی رکوع میں پہلے یہ آیت آئی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی تک یہی ہو رہا تھا جب قرآن کا نزول ہوا، ہر قوم میں سے اللہ نے کسی شخص کا انتخاب کر لیا. فرشتوں میں سے بھی ایک منتخب ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور رسول بشر تک پہنچاتا ہے، اور وہ رسول اپنی قوم تک اس پیغام کو پہنچانے کا ذمہ دار، پہنچا دینا اور پہنچانے کا حق ادا کرنا، یہ رسول کی ذمہ داری ہوتی تھی. اب کیا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اے مسلمانوں، تمہیں بحیثیت امت اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب کر لیا. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، قیامت تک یہ کام اس امت کو کرنا ہے. چنانچہ اس کی آگے جو وضاحت آئی، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یہ کس کام کے لیے انتخاب ہوا، اور کس مقصد کے لیے محنت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، پہلے اپنے نفس کو زیر کرنا ہے، پھر باطل نظریات کے خلاف جہاد کرنا ہے، شیطانی اور طاغوتی افکار کے خلاف جہاد کرنا ہے، شرک اور کفر اور الحاد کے خلاف جہاد کرنا ہے، جیسے مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور وہ کس طریقے سے قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، بڑے دل سوزی کے ساتھ مدلل طریقے سے اور اس ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا ہے، انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، انہیں یاد دلانا ہے تم اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہاری منزل آخرت ہے، اور اس آخرت میں کامیابی یہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ورنہ وہاں ناکام ہو گئے تو وہ بہت بڑی ناکامی ہوگی، وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور اس ناکامی کی سزا سخت ترین سزا کی صورت میں، عذاب کی شکل میں ملنے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. ہاں، اپنے رب کو جو تمہارا مولا حقیقی ہے اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارو تو اگلی زندگی میں بھی تمہارے لیے بلکہ اصل راحتیں اور نعمتیں تو وہاں ملیں گی، یہاں تو کچھ بھی نہیں. یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. اس کے لیے وقت لگے گا، محنت، صلاحیتیں، توانائیاں، یہ بھی جہاد ہے. مکی دور میں یہی جہاد ہو رہا تھا، 13 برس حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، ہاتھ بندے رکھو، تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے، مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جو کچھ تمہارے ساتھ وہ کرنا چاہیں انہیں کرنے دو اور جھیلو اور برداشت کرو. کسی کو پتھروں پر گھسیٹا جا رہا ہے وہ ریزسٹ نہیں کر رہا، کسی کو دیکھتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کی کمر کی کھال جل جاتی ہے، جھلس جاتی ہے، اور اسی خون اور پیپ جو نکلی ہے اس سے وہ آگ سرد پڑتی ہے، اس کا کیا حشر ہوا ہوگا، وہ لیٹا ہوا. کسی کو بے رحمانہ طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے، وہ رزسٹ نہیں کرتا، اور دیکھنے والے بھی اس کو جو ہے رزسٹ نہیں کر رہے، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ ابھی ہاتھ بندے رکھو، یہاں پر جہاد تمہیں کرنا ہے، یہی تمہارا جہاد ہے، صبر و مصابرت اور ساتھ ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا، حق کی آواز بلند کرتے رہنا، طاغوت کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے رہنا، یہ جہاد. قرآن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا، انہیں بلانا اللہ کی طرف، دین کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، یہ محنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. یہ ہے اصل میں جہاد جو اس سے پہلے ہو رہا تھا، ہجرت سے قبل. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے، وہ باطل قوتیں تو پہلے ہی آپ کو رگید رہی ہیں، ان کی طرف سے تو ایک درجے میں اعلان جنگ ہو چکا ہے، وہ تو حق کی آواز کو دبانے کی ساری کوششیں کر رہی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ جماعت اب مضبوط ہو گئی ہے اتنی کہ اب باطل کو للکار سے، تب یہ جہاد قتال میں بدلتا ہے، جیسے کہ ہجرت مدینہ کے بعد قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ شروع ہوا. لیکن یہ سارا ہی کام پہلے دن سے اس میں محنت لگ رہی ہے، اس میں جان و مال کی قربانی ہے، اس میں وقت لگ رہا ہے، اس میں صلاحیتیں کھپ رہی ہیں، اس میں مال صرف ہو رہا ہے. اے مسلمانوں، اب تمہیں اس جہاد کا حق ادا کرنا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم، اس نے تمہیں اس بڑے کام کے لیے منتخب کیا، وہ کام جو پہلے رسول کرتے تھے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تو تم پر گواہ بن جائیں. مسلمانوں تک یہ بات کیسے پہنچی؟ کون مسلمان کیسے بننا شروع ہوئے وہاں کے لوگ؟ آپ تو فرد واحد سے بات شروع ہوئی تھی. وہ محنت، وہ کوشش، وہ سٹرگل، وہ جان و مال کی قربانی آخری درجے میں رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے نتیجے میں بات پہنچی اور لوگ جمع ہونے شروع ہوئے، وہ بھی اس کام میں رسول کے دست و بازو بن گئے، تو بات آگے پڑھی یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گئی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تو گواہ بن جائیں تم پر، وہ دین کو پہنچا دیں اور پہنچانے کا حق ادا کریں، قول سے بھی، عمل سے نمونہ بن کر دکھا دیں، یہ کام رسول نے کیا ہے. نہ صرف نمونہ بن کر دکھایا بلکہ بھرپور انقلابی جدوجہد کے نتیجے میں دین کو قائم کر کے دکھا دیا، یہ کام تو رسول نے کیا. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہی کام تم کرو اب بقیہ پوری نوع انسانی کے سامنے، دین کی گواہی اسی طرح پیش کرو. یہ ہے وہ چوتھا لیول دینی ذمہ داریوں کا جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا لیول. اگر ہمیں خیر امت قرار دیا تو اسی کام کے لیے، امت وسط قرار دیا، بہترین امت قرار دیا اللہ نے تو اسی لیے کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم مشن ہے، فرض منصبی ہے جو اس امت کو عطا ہوا، اور اس نسبت سے یہ امت امتیاز رکھتی ہے، ایک منفرد مقام رکھتی ہے. جو کام رسول پہلے کرتے تھے، اب چونکہ ختم نبوت ہے، کوئی نبی اور رسول اور نہیں آئے گا، اس بڑی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ذمہ داری کا اس امت پر ڈال دیا. یہ پیغام ہے قرآن کا اور جا بجا ہے. سورہ بقرہ میں جہاں امت کی تشکیل کا اعلان ہوا، اس امت کی تشکیل کا باقاعدہ اعلان کب ہوا، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاریخی اعتبار سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت شروع کی ہے، ایک سے دو اور دو سے چار ہوئے، ابھی لفظ امت کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا تھا. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں چار افراد کے نام آتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سب سے سبقت لے گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی بچوں میں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. چار افراد ہیں، ان چار کے مجموعے کو امت نہیں کہا گیا. مکی دور میں 13 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، اس کے نتیجے میں مکہ میں 150-200 افراد وہ ایمان لائے، 13 برس کی محنت. وہاں پر بھی لفظ امت نہیں آیا. اس امت کی تشکیل کا باقاعدہ اعلان ہجرت کے بعد ہوا، اور ہجرت کے بھی 16 مہینے کے بعد اوس اور خزرج مدینہ کے دونوں قبائل ایمان لا چکے ہیں. ادھر مہاجرین سب کے سب مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، اب ایک بھرپور مضبوط جمعیت ہے. تب تشکیل کا اعلان ہوا، اور پہلے سابقہ امت کو معزول کرنے کی قرآن مجید میں صراحت سے اس کا ذکر آیا، ان کو چارج شیٹ کیا گیا یہود کو، ابھی تک اس زمین پر نمائندہ امت تم تھے، لیکن اب یہ منصب، یہ عظیم سعادت جو ہے، یہ اس نئی امت کو دے دی گئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح اب ہم نے بنا دیا تمہیں امت وسط، درمیانی امت، بہترین امت. وسط اس معنی میں بھی ہے کہ اب نوع انسانی تک واسطہ جو ہے وہ یہ امت ہے، پہلے رسول واسطہ ہوتا تھا، اب رسول نہیں آئے گا. اللہ کا پیغام نوع انسانی تک پہنچانا کس کے ذمہ ہوا؟ یہ امت، یہ وسط میں ہے، یہ درمیان میں لنک ہے. بقیہ نوع انسانی کے لیے اللہ نے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجنا، اب کسی پر وحی نہیں آئے گی، ان تک پیغام کون پہنچائے گا، کون واسطہ اور ذریعہ بنے گا؟ یہ امت. یہ مقام اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے. چنانچہ امت کی تشکیل کے سمبل کے طور پر سیرت میں یہ واقعہ ہے، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ساتھ ہی بالکل اسی مقام پر. یہ اس بات کی نشانی ہے، علامت ہے، سمبل ہے کہ اب ایک نئی امت کی تشکیل ہو گئی ہے، اور اس امت کے ذمے جو ایک بہت عظیم کام ہے وہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں تمہیں اب پوری دنیا کے سامنے دین کی گواہی دینی ہے، اور رسول تمہارے اوپر دین کی گواہی قائم کریں گے. یہ فریضہ ہے جس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں. یہ لفظ بھی ہمارے لیے اجنبی سا ہے، ہم تو ایک ہی شہادت کو جانتے ہیں، اور یہ مہینہ شہادتوں کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. محرم الحرام یکم محرم کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کتنے ہی تھے اہل بیت میں سے جن کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے. لفظ شہید، شہید کا مطلب کیا ہے؟ دین کی گواہی دینے والا. جو شخص دین کی گواہی دیتے ہوئے اپنی گردن کٹا دے وہ گویا گواہی کے اعتبار سے سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہے، وہ مکمل شہید ہے، شاہد ہے اور شہید ہے. شہید گواہ کو کہتے ہیں. تمام نبی اور تمام رسول بھی گواہ تھے، شاہد تھے، شہید تھے. اسی معنی میں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اہل عرب، ہم نے تمہاری طرف بھیج دیے ایک رسول جو تم پر گواہ بن کر آئے ہیں، شاہد، جیسے کہ اس سے پہلے گواہ بنا کر بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو، حضرت موسیٰ کو. تو یہ شہادت کا لفظ اصل میں اس کی اصل کیا ہے؟ دین کی گواہی دیتے ہوئے وہ ذمہ داری جو اللہ نے اس امت پر ڈالی ہے، دین کی گواہی دوسروں تک قائم کرنا اپنے قول اور عمل سے، اس راہ میں جو اپنی جان نچھاور کر دے، نظر جان اللہ کے حضور پیش کر دے، اپنی گردن کٹا دے، وہ شہید، وہ اصل گواہ ہے. لیکن یہ پوری امت شہادت الناس کے مرتبے پر فائز کی گئی ہے، اسے ذمہ داری شہادت کی دی گئی تھی. اقبال نے اس اعتبار سے جو بات کہی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. یہ لفظ شہادت دو معنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص کی آرزو ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، یعنی شہید ہو جاؤں. لیکن دوسرا یہ کہ ہمیں مقصود و مطلوب کیا ہے، ہماری زندگی، یہ امت کیوں قائم کی گئی؟ تاکہ یہ شہید بن جائے پوری نوع انسانی کے سامنے، دین کی شہادت دے، گواہی دے، اللہ کا پیغام پہنچائے، پہنچانے کا حق ادا کر دے. یہ شہادت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کی اصل زندگی تو اس لیے ہے، یہ امت تشکیل اس لیے دی گئی ہے، شہادت الناس کے لیے. لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں شہادت الناس کیا مطلب، یہ کون سی ٹرمینالوجی ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس امت پر عائد ہوئی. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ حج کی آخری آیات میں بھی ہے، اور پھر سورہ آل عمران میں اسے ایک اور انداز سے بیان کیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جسے اللہ نے تشکیل دیا ہے، پیدا کیا ہے، برپا کیا ہے. کس کے لیے؟ للناس، دوسرے لوگوں کے لیے. اسی معنی میں اقبال نے کہا تھا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد تو نے طے کر دیا. ہم نے دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے، قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، دین کو قائم کر کے اس کی گواہی قائم کرنی ہے. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ پوری دنیا میں تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کے پرچارک بننا ہے. وتنہون عن المنکر، اور منکرات کے خلاف لوگوں کو روکنا ہے، باز رکھنا ہے، منکرات کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اور جب قوت حاصل ہو جائے تو منکر کا خاتمہ کرنا ہے قوت کے ساتھ. پوری دنیا سے شیطانی قوتوں کا خاتمہ کرنا، منکر کا خاتمہ کرنا، یہ اس امت کے ذمے، یہ ہے شہادت الناس کی ذمہ داری. یہ چوتھا لیول ہے ہماری دینی ذمہ داریوں کا، اور اسی مقصد کے لیے امت تشکیل دی گئی ہے. لیکن آج امت اس حوالے سے کہاں کھڑی ہے؟ ذرا غور کیجیے، کیا ہم قرآن کا پیغام پوری نوع انسانی تک پہنچا رہے ہیں اپنی زبان سے، قول سے؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ دنیا تک پہنچائیں گے، کیا ہم مسلمانوں تک بھی قرآن کا پیغام پہنچا ہوا ہے؟ یہ شہادت الناس کی ذمہ داری کسی کو نہیں معلوم، لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں یہ کیا شے ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، نماز روزے سے آگے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، نماز روزہ حج زکات تقاضے کیا ہیں دین کے، تو دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ آج تو مسلمان خود ہی محروم یقین ہے، اسے ضرورت ہے کہ اسے قرآن کا پیغام پہنچایا جائے، قرآن تو پہنچا ہوا ہر گھر میں، پیغام کہاں ہے اس کا، میسج کہاں ہے اس کی، تعلیمات کہاں ہیں، کس نے کھول کر پڑھا اسے، عمل سے پہنچانا تھا ہم نے، عمل سے پوری دنیا کے سامنے گواہی دینی تھی دین کی، نمونہ بن کر دکھانا تھا، اس کی صورتحال کیا ہے؟ اب اس پر جتنا بھی مرثیہ کہا جائے کم ہے، کہنے والوں نے تو کہا کہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں، کتاب ہدایت، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں ان سے بدتر قوم کوئی نہیں، بقیہ پوری امت مسلمہ کو ایک طرف چھوڑ دیجیے، ہم مسلمانوں نے پاکستان کہاں کھڑے ہیں اس اعتبار سے، کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، شرمندگی بھی ہوتی ہے لیکن شاید کہ ہم جاگ جائیں، کرپٹ ممالک کی ریٹنگ میں پاکستان کا نمبر کہاں پر آتا ہے، کبھی غور کیا آپ؟ ٹاپ 10 میں ہی رہیں گے آپ ہمیشہ، یہ عمل سے ہم گواہی دے رہے ہیں جی، یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے، اسلام کے نام پر بننے والا ملک اگر کرپٹ ممالک میں ٹاپ پر آتا ہے، ٹاپ 3 میں یا ٹاپ 10 میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کردار کے اعتبار سے انتہائی پست افراد پیدا کرتا ہے، معاذ اللہ، یہ گواہی ہم قائم کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، دیکھو اسلام کے قریب نہ پھٹکنا ورنہ کیریکٹر نام کی چیز سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی قائم کی تھی دین کی، دین کو قائم کر کے، یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر یہ گواہی قائم نہ ہوتی تو آج ہمارے دین کے بارے میں بھی وہی مذاق اڑایا جاتا جو افلاطون کی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے، افلاطون نے ریپبلک کے نام سے کتاب لکھی تھی، آپ کے علم میں ہوگا، ایک آئیڈیل سٹیٹ کیسی ہونی چاہیے، کن خطوط پر استوار ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا ہدایات ہوں، کیا تفصیلات ہوں، کیسے قوانین بنے، اس کا سیاسی ڈھانچہ کیسا ہو، معاشی کیسا ہو، ایک بڑا آئیڈیل ایک اپنے خیالی جنت اس نے بنائی، ایک نمونہ پیش کر دیا، کتاب لکھ دی، لیکن چونکہ دنیا میں ان اصولوں پر آج تک کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکی، کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکا، لہذا اس کی کتاب کو تمسخر کے ساتھ کہا جاتا ہے، یہ یوٹوپیا ہے، خیالی جنت، یہ انہوں نے خیالی پلاؤ پکایا تھا اور اسے کتاب کی شکل میں جو ہے وہ مرتب کر دیا، اس کی حقیقت سے، عالم واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی الزام آتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو قائم کر کے نہ دکھا دیتے، اقامت دین، شہادت حق، غلبہ دین، اس سے گواہی مکمل ہو گئی، اس لیے کہ اسلام افراد کا نہیں ہے صرف دین، یہ تو کل اجتماعیت کا دین، آج ہم اس اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، 55, 56, 57 اسلامی ملک جو کہلائے جاتے ہیں، کسی ایک جگہ بھی وہ دین قائم نہیں ہے، کیا گواہی دیں گے ہم دنیا کے سامنے، گواہی تو الٹی ہم پر پڑ رہی ہے، ہم پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں، بٹوین دا لائن میسج، جو بالکل پڑھا جا رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے، رائٹنگ آن دا وال، کہ دیکھو یہ دین ہے جس کے ہم قصیدے پڑھتے ہیں، گن گاتے ہیں، اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے بھی ملاتے ہیں، یہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں، اگر ہوتا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اپنے ہاں قائم کیا ہوتا، ہم خود اپنے عمل سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دین اس لائق نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، قائم کیا جائے. معاذ اللہ، جو کام ہمیں سونپا گیا تھا کہ دین کی گواہی دو پوری نوع انسانی کے سامنے اسی طرح جیسے رسول نے دی تھی، ہم اس کے بالکل برعکس کھڑے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب انقلاب روس تازہ تازہ تھا اور انہیں موقع مل گیا، وہ رشیا پہنچے. ان کا خیال تھا کہ لینن کو اسلام کی دعوت دوں، چونکہ وہ مساوات کی بات کرتا ہے، اسلام میں وہ مساوات کی تلقین ہے اور حقوق و لباد کا بڑا خیال ہے اسلام میں، شاید کہ اسلام کی وہ بات اس کے دل میں آ جائے اور اس موقع پر وہ اسلام ہی کو قائم کر دے. ایک نیک جذبہ لے کے گئے تھے، لیکن لینن سے ملاقات نہ ہوئی. ٹراسکی جو اس کا سیکنڈ تھا اس پوری اس تحریک کا، انقلابی تحریک کا، اس سے ملاقات ہوئی. مولانا نے اپنا دین کی دعوت پوری اس کے سامنے بیان کر دی. اس نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ سن کر ایک جملہ کہا کہ مولانا، جس دین کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں، اتنا آئیڈیل ایک نظام، وہ آپ نے خود بھی کہیں قائم کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے پھر مجھے دوبارہ اس سے نگاہ ملانے کی جرت نہیں ہوئی، ایسی اوس پڑی میرے اوپر اور الٹے قدموں واپس آ گئے. ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، دوسروں کو دعوت دیں، کس منہ سے دیں گے جب قائم ہی نہیں کیا ہم نے دین؟ یہ ہے وہ کیفیت کے جو آج ہم پر گزر رہی ہے. اور اس وقت شہادت اور الناس کی ذمہ داری جو اس امت پر ہے، وہ اس کے بغیر پوری نہیں ہوگی کہ کسی ایک جگہ پر دین ضرور قائم کر کے دکھا دیا جائے. ٹائم اگرچہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اشارہ ضرور کروں گا کہ ہمارے برابر کی سرزمین میں یہ کام ہونے لگا تھا، اس لیے کہ وہاں پر طالبان نے شریعت کو نافذ کیا اور کوئی ریزرویشن کے بغیر، جو انہوں نے شریعت کا، اللہ کا، رسول کا حکم سمجھا، اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ خلافت راشدہ میں بھی اسلام کی برکات ظاہر ہوئی تھی، اس کے ثمرات سامنے آئے تھے، دنیا کی آنکھیں کھل گئی تھیں کہ یہ نظام ہے اسلامی. ساری دنیا کی طاغوتی قوتوں کو فکر پڑ گئی، اس لیے کہ چند سالوں کے اندر افغانستان میں کامل امن و امان قائم ہو گیا. آج ہم روتے ہیں، کیا حالات ہیں ہمارے امن و امان کی اس ملک کے اندر، اسٹریٹ کرائم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، عزت آبرو کہیں محفوظ نہیں ہے. کامل امن و امان قائم کر کے دکھایا، اور اس کی گواہی میرے سامنے کئی افراد نے دی ہے، ایک کا میں ذکر کروں گا. نمبر دو، جرائم کا خاتمہ کر دیا وہاں سے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جلال آباد میں، کیونکہ دو مرتبہ الحمدللہ مجھے طالبان کے دور میں وہاں وزٹ کا موقع ملا ہے، دیکھ کر آیا ہوں، اس لیے پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں. جلال آباد کی جیل میں جب میں وہاں گیا، میں نے معلوم کیا کہ کتنے قیدی ہوں گے، یہاں تو بھری ہوئی ہوگی، تین صوبوں کی مشترک جیل تھی، بتایا گیا کل تین قیدی ہیں. آپ کی ساری جیلیں کم پڑ رہی ہیں، اوور کراؤڈڈنیس کا شکار ہیں، اور ابھی اصل منزل تو باہر پھر رہے ہیں دندناتے ہوئے. یہ ہے ہم وہ ہیں لوگ کہ جنہیں دنیا کا پتا ہے، سیاست کا پتا ہے، عالمی حالات کا پتا ہے، ہم ساری دنیا کو سدھارنے چلے ہیں، مسئلہ کشمیر کے چھوڑ کر اور مسئلہ فلسطین حل کرنے کے لیے نکلے ہیں. امن و امان کی کیا صورت حال؟ انہوں نے یہ کام ایک معجزہ کر کے دکھا دیا تھا، عدل و انصاف فوری. آپ کی نسلیں گزر جاتی ہیں، ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا، ساری عمر وجود کیا پٹخارتا پھرتا ہے. وہ حکومت کے جس کو اسٹیبلش ہونے کے لیے مواقع ہی نہیں مل رہے تھے، پوری دنیا ان کے خلاف برسر پیکار تھی، شمالی اتحاد کے پیچھے جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں تمام عالمی طاقتیں اسے، اس سب کے باوجود ان کے پاس وسائل نام کو نہیں تھے، ہر طرح کی امداد بند تھی. یہ بڑے بڑے معجزے ہو گئے تھے چند سالوں میں. ایک بہت بڑا معجزہ، اوپیم افیون کی کاشت ختم ایک حکم سے ملا عمر. یہ دین کی گواہی قائم ہو رہی تھی ساری دنیا کے سامنے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی میرے نزدیک جو اس دور کا معجزہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں، کوئی اور بیان کرے جو اسلام پسند ہو، جو ان چیزوں کے حوالے سے کچھ شعور رکھتا ہو، وہ اور بات ہے، اور ایک ڈاکٹر جاوید اقبال بیان کریں جو ملائیت کے سخت خلاف، تقلید کے انتہائی مخالف، اور افغانستان میں کیا تھا، ملائی ملا تھے، ملائیت اپنی آخری شکل میں تھی، اور تقلید محض، تقلید جامد، خالص حنفی فقہ، نہ ادھر ادھر ایک انچ ادھر ہونا ہے نہ ہو ایک انچ ادھر، اس سب کے باوجود، اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی سوچ تو اب میرا خیال ہے کافی لوگوں پر اس کے سامنے آ چکی ہے، کیونکہ سنا ہے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا پر آتے ہیں، تو ان کی جو سیکولر لبرل سوچ ہے وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن وہ بھی جب ایک مرتبہ دورہ کر کے آئے ہیں افغانستان کا، واپس آ کر انہوں نے کیا بات کہی، یہ بہت اہم ہے شہادت اور الناس کے نقطہ نگاہ سے، کہ طالبان نے اسلام جو قائم کر کے دکھا دیا افغانستان میں، اگر دو چار اور اسلامی ملک بھی ہمت کر کے اسی طرح کا نظام پیش کر دیں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، یہ ہے شہادت اور الناس، آپ نمونہ بن کر تو دکھائیں، اور وہ نمونہ بننے چلا تھا، اور ساری عالمی طاقتیں، یہ تو بہت بڑا ڈرامہ تھا جو 9/11 کا سٹیج کیا گیا، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ڈرامہ، سب سے بڑا فریب، اور اس کے فریب کے پردے اب چاک ہو رہے ہیں، تقائف سامنے آ رہے ہیں، آج تک کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے، اور دوسرے دن کھڑے ہو گئے انہوں نے اسامہ کو اور ملا عمر کو ذمہ دار ٹھہرا کر، اصل میں یہ تیاریاں بہت پہلے سے تھیں، اور اصل خطرہ انہیں اسلام سے تھا، ان طاغوتی قوتوں کو، کہ یہ تو شہادت الناس کا کام اگر ہو گیا، دین کی گواہی قائم ہو گئی تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، شیطانی قوتوں کو فکر پڑ گئی تھی، لہذا سب اکٹھے ہو کر آئے، آپ کے علم میں ہے، وہ کیا بیچارہ افغانستان، وہ 20 سال کی جنگ کے جو مارا ہوا، اور نہ ان کے پاس کوئی وسائل، نہ ذرائع، نہ کوئی اسلحہ، نہ ٹیکنالوجی، وہ پہلے سے ہی بیچارہ جو ہے پتھروں کے دور میں تھا، اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو ساری دنیا کی قوتیں اکٹھی کرنا پڑی، کیا کیوں، خطرہ ہو گیا تھا کہ اسلام کہیں پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہ آ جائے، کہ کیا ہے اسلام، وہ دین کی گواہی نہ آ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ وہ کام ہے، یہ آپ کریں گے تو شہادت اور الناس کی ذمہ داری ادا ہوگی، جو اس امت کا مشن تھا، لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم نے وہ جو ایک فرض منصبی ادا ہو رہا تھا ہمارے برابر کے سرزمین میں، اس کو، اس کی جڑیں کھودنے میں اور اس کو تباہ و برباد کرنے میں ہم نے ایک کردار ادا کیا ہے، اس کا کیا کفارہ ہم دے سکتے ہیں، اس کی کیا سزا ہمیں ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لیکن یہ ہمارا جرم عظیم، جو کام ہمیں پوری امت مسلمہ کو کرنا تھا، اور وہ ایک بیچارے کچھ لوگ اس کے لیے اٹھے، ہمت کی ہے، ساری دنیا سے ٹکر لی، ہم ساری دنیا کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو رگڑ دیا اور مسل دیا اور کچل دیا، یہ ہے جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی، نصرت کہاں سے آئے گی، رحمتیں ہمارے ساتھ کیسے ہوں گی، ہم پر پھٹکار ہے اللہ کی اس وقت، اور یہ جو اس وقت شکل ہے کہ کچھ کر نہیں پا رہے، ایک مسلط ہو گئی ایک شخصیت، وہ جو چاہے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے، اور پھر ہم میں سے کچھ ہیں کہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ ساری کس کوسٹ پر ہو رہا ہے، یہ تھوڑی بہت اگر کچھ پیسے پینٹس مدد کی شکل میں آ رہے ہیں، اسلام کو ذبح کر دو تو یہ سب کچھ چیزیں تمہیں ملتی رہیں گی کچھ نہ کچھ، ان کے ڈکٹیشن مانتے چلے جاؤ، اور وہ مزید ہاتھ مروڑتے ہیں، جمہوریت کا نام اسی وقت لینا ہوتا ہے جب انہیں کوئی مزید مطالبہ منوانا ہوتا ہے، یہ پوری قوم کرب کا شکار ہے، لیکن یہ اس عذاب میں ہے، آج ہم کچھ کر نہیں پاتے، اس ذمہ داری کو ادا کریں، شہادت اور الناس کی یہ ذمہ داری ہے، یہ اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک دین کو آپ قائم کر کے نہ دکھا دیں، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔